السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آج کے درس سے انشاءاللہ حج کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، اور حج کے آخر تک یہ درست چلتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ حج کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ حج کیسے شروع ہوا. حاجی جب حج کی نیت کرتا ہے تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اور لبیک کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ الفاظ انسان تب کہتا ہے جب اسے کوئی پکارے. تو اللہ تعالیٰ نے کب اور کیسے ہمیں پکارا حج کے لیے؟ تو آج کے درس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ حج کیسے اور کب فرض ہوا، اور حج کی تاریخ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کے گھرانے کو چنا ہے اس عظیم عبادت کے لیے، اور حج جو آج ہم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے گھرانے کی یاد تازہ ہوتی ہے ہر سال. تو آج کے درس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. یہ قصہ شروع ہوتا ہے حج کی مناسبت سے مکہ میں، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہاجر علیہ السلام اور اپنے دو پتوے بچے کو مکہ کی طرف لے آتے ہیں اور وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے تو میں جو پہلا قصہ گزر چکا ہے وہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں، پھر یہاں سے تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کریں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور ایک ذو حسب ونسب خاندان میں پیدا ہوئے. سردار گھرانہ تھا، وہاں پر پیدا ہوئے، اور بچپن سے ہی انہیں بت پرستی سے نفرت تھی، اور اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ ان کے گھر والے سب بت پرست تھے، اور ان کا والد جن کا نام تاریخ تھا، آزر ان کے والد کا لقب ہے، نام نہیں ہے آزر. قرآن مجید میں آزر کا لفظ موجود ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے بلکہ لقب ہے. اور اس طریقے سے وہ بت پرستی میں سب سے آگے تھے، اور اپنے قوم کے سرداروں میں سے ایک مشہور سردار تھے، اور دین رہنما بھی انہیں کہا جاتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بتوں سے نفرت کرتے تھے. پانچ چھ سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے، لیکن اس وقت سے جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے انہوں نے بت پرستی ہی دیکھی ہے، اور ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی. انہیں فطرت ہے انسان کی، توحید جو ہے یہ ہر انسان کے دل میں فطرت ہے. شرک بعد میں آیا ہے، شیطان کے وسوسے سے یہ شرک پھیلا ہے. حقیقت ہر انسان جو بھی پیدا ہوئے توحید پر پیدا ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کل مولود مولود علی الفطرہ. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اور اس کا ماحول جس میں وہ رہتا ہے اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی جس بچے میں جس ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے اس ماحول کے مطابق بچہ اس ماحول کے اندر ڈھل جاتا ہے اور انہی کے طریقے سے یہ یہودی یا عیسائی یا مجوسی ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے نفرت کرتے تھے بتوں سے, اور جب وہ بڑے ہوئے 14-15 سال کی عمر ہوئی اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تو اس وقت سے انہوں نے توحید کی دعوت دینا شروع کی اور سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی. اپنے والد صاحب سے بڑے پیارے انداز سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو بت جو کہ تم مجاوری کرتے ہو, انتم لہا عاکفون, مجاوری کرتے تھے یعنی صبح و شام بتوں کے پاس رہتے اور ان سے مشکل کشا حاجت روائی طلب کرتے, نفع نقصان کا مالک انہیں سمجھتے. اسی طریقے سے وہ مجاوری کرتے اور صبح و شام ان سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے سارا وقت گزارتے. اسے قرآن مجید میں لفظ عاکفون کا آیا ہے کہ وہ وہاں پہ اعتکاف کرتے اور مجاوری کرتے. کیا یہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بت نفع نقصان کے مالک ہیں جن کو تم مجاوری کرتے ہو؟ کیونکہ والد ان کے دینی رہنما تھا اور سردار تھا تو اپنے بیٹے کی بات پہ غور نہیں کیا, چھوڑ دیا. پہلی دفعہ, دوسری مرتبہ اس طریقے سے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے باہر لوگوں سے بات کرنا شروع کی اور لوگوں کو شرک سے آگاہ کیا اور بت پرستی سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی, لیکن لوگوں نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ بات مشہور ہوئی اور ان کے والد صاحب تک بات پہنچی کہ آپ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے اور بتوں کو غلط الفاظ استعمال کر کے انہیں موصوف کرتا ہے, بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں, ہمارے خدا ہے ان کو برا بلا کہتا ہے. تو ان کے والد نے انہیں بلایا اور سختی برتی اور یہ دھمکی دی کہ اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا, تمہیں جلاوطن کر دوں گا. جب ابراہیم علیہ السلام ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ یہ لوگ باہر نکلے میں بتوں کو توڑ دوں, لیکن کیونکہ مجاوری کرتے صبح شام رہتے تھے تو موقع نہ مل رہا تھا انہیں, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ان کی ہر سال میں ایک دن عید ہوتی تھی, میلہ ہوتا تھا, تو وہ اس دن میں اپنا کھانا پینا ان بتوں کے سامنے رکھ کر چلے جاتے اس میلے کی طرف اور بتوں کے ساتھ کوئی نہ رہتا. تو اس دن میں انہوں نے ایسا ہی کیا, بلکہ رات کو جب وہ تیاری میں تھے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ ابراہیم تم تیاری کیوں نہیں کرتے, تم ہمارے ساتھ چلو میلے کی تیاری کرو, صبح ہم نے میلے کی طرف جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے, کیونکہ ان لوگوں میں یہ بھی عقیدہ موجود تھا کہ آسمان کے تارے بھی نفع نقصان کے مالک ہیں, جب انسان شرک کے دل میں پھنس جاتا ہے تو اتنے کمزور ہو جاتا ہے تو اسے ہر چیز میں مشکل کشا حاجت روی نظر آتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے کو تین کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بیچارے کبھی پتھر میں, کبھی تاروں میں, کبھی گائے, کبھی بکری میں, کبھی درند پرند میں نفع نقصان مشکل کشا سمجھتے تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان پر حجت قائم کرنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ میرا تارہ گردش میں ہے, کل میں بیمار ہو جاؤں گا اس لیے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو نے کہا یہ کل تک تو برا بنا کہتا تھا بتوں کو, آج ہی ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. بڑے خوش ہوئے, کہتے ٹھیک ہے تم نہ جاؤ, تم بیمار ہو جاؤ گے تو گھر میں ہی رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جھوٹ کہا لیکن یہ حق پر تھا. حقیقت تو تاروں کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے, تارے نفع نقصان کے مالک تو نہیں ہیں, لیکن ان پر حجت قائم کرنے کے, کیونکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے تو انہی کی زبان میں انہوں نے یہ بات کی. صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے, اپنے بتوں کی طرف گئے اور کھانا پینا رکھا برکت حاصل کرنے کے لیے, تاکہ شام کو ہم آئے تھکے ہوئے آئیں گے تو بڑے خوب کھائیں گے اور پیئیں گے, برکت والا کھانا کھائیں گے اور برکت والا پانی پئیں گے. چلے گئے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے کڑھائی لے کے اور بتوں کے سامنے کھڑے ہوئے, اور بڑے پیارے انداز سے خطاب کرتے ہیں. قرآن مجید یہ منظر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے سب سے پہلے بتوں سے کہا کھاؤ تم کھاتے کیوں نہیں ہو, کھانے پینا سامنے رکھا ہے تم کھاتے کیوں نہیں ہو, بت کہاں کھا پی سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا اچھا بولتے کیوں نہیں ہو, کچھ بولو تو صحیح. پھر اس کے بعد کلہاڑی اٹھائی اور سب کو توڑنا شروع کیا اور ان سب کو ذرہ ذرہ کر دیا سوائے ایک کے جو بڑا تھا, جو سب بتوں کا سردار تھا, اس کے علاوہ سب کو توڑ دیا. اب دیکھیں تینوں الفاظ میں سب سے پہلے کھاتے کیوں نہیں ہوں بتوں سے خطاب کرتے ہوئے, نمبر دو بولتے کیوں نہیں ہوں, اور نمبر تین اس کے بعد ہمیں توڑنا شروع کیا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس لیے کہ دیکھیں عاجزی کی انتہا دیکھیں کہ اتنے عاجز بت ہیں, پتھر ہیں جنہیں لوگ خدا سمجھتا ہے, حرکت تو کر نہیں سکتے. کھانے کے لیے اس لیے کہا جو انسان کھانے کے لیے آتے آگے بڑھتے تو حرکت ہوتی ہے نا, تو حرکت نہیں کر سکتے. اچھا حرکت نہیں کر سکتے تم پتھر ہو بت ہو, بولو تو صحیح, بولنے کی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک جب کھڑے ہو بھی بول سکتے ہو تو بولنے کی طاقت بھی نہیں, جو بولنے کی طاقت بھی نہیں حرکت کی طاقت بھی نہیں. اچھا اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ, اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے. بلکہ وہ سردار بت جو تھا وہ خود کو کیا باقیوں کو بھی نہیں بچا سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو توڑنے کے بعد وہ کلہاڑی ان کے کندھے پر رکھ کر جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا, کندھے پر رکھ کر چلے گئے. شام کے وقت جب آئے قوم والے اندر گھسے تو ان کے لیے بڑا عجیب منظر تھا, ان کے خدا ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے, بکھرے ہوئے تھے ذرہ ذرہ ہو کر. ان کے لیے وہ منظر قیامت کا منظر تھا. دیکھیں انسان اس دنیا میں اگر اس کی دنیا کی کوئی چیز چلی جاتی ہے دکھ تو ہوتا ہے, لیکن انسان سمجھ جاتا ہے. لیکن جس چیز کا تعلق دل سے ہو اور عقیدے سے ہو اس میں اگر تھوڑا سا خدشہ ہو جائے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا. خاص طور پر ان لوگوں کے دلوں میں جو محبت بھری ہوئی تھی بتوں کی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بہت سارے قسمیں ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں آسمان سے بجلی گرے گی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, یا زمین میں کافر دھس جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, یا آندھی طوفان آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. نہیں, اس سے جو بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کافر کفر میں بڑھتا جائے اور مشرک شرک میں بڑھتا جائے اور اس کے دل میں کفر اور شرک کی محبت بڑھتی جائے, تاکہ جب اس کو موت آ جائے تو کفر اور شرک میں اتنی غرق ہو چکا ہو کہ اس کی بخشش کی کوئی تھوڑی سی گنجائش بھی نہ ہو. اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے اور سب سے بڑا عذاب ہے. جب وہ آئے اور دیکھا سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے, ان کے خدا بکھرے ہوئے ہیں, صرف ایک سامنے کھڑا ہے, اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, تو یہ کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کس نے کیا ہے؟ چاہے تو یہ تو خدا سے پوچھتے جو سامنے کھڑا ہے, لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے ان کا ذکر کر رہا تھا, ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا, لوگ اکٹھے ہوئے, ان کے سردار اکٹھے ہوئے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آئے اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے توڑے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اے ابراہیم یہ تو نے کیا, کیونکہ پاس ثبوت تو نہیں, صرف سنی سنائی پہ ہے, ثبوت تو نہیں تھا, کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیارے انداز سے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو, اس سامنے مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو, جس آلے سے جس کہاڑی سے یہ تمہارے بت ٹوٹے ہیں وہ بھی تو اس کے کندھے پر ابھی تک رکھا ہوا ہے, تو اسی سے پوچھو کس نے توڑے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اس نے توڑے ہیں. بڑا پختہ جواب ہے اور یہ عقلی دلیل ہے. جب سامنے والا قرآن اور حدیث کی دلیل کو نہ سمجھے تو پھر عقل کی دلیل بھی دینی چاہیے, جس سے آپ کا خصم جو ہے آپ کا مخالف جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. انہوں نے سوچا کہ واقعی تو صحیح کہہ رہا ہے, ہمارے ذہن میں بات کیسے نہیں آئی, ہمارا خدا جو ہے جو سامنے کھڑا ہے اور جس آلے سے ان بتوں کو توڑا گیا وہ بھی اسی کے پاس ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کسی کیس میں بھی اگر کسی کا قتل ہو جائے تو جس چیز سے قتل کیا جائے اگر وہ چیز مل جائے تو اس پر انگلی کو نشان دیکھے جاتے ہیں اور قاتل کا پتہ معلوم کرتے ہیں کہ قاتل کون ہے, تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. تو نے کہا وقت ہے, بات تو سچ ہے, کہاڑی اس کے کندھے پہ ہے, وہ بھی سامنے کھڑا ہے, تو ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو. لیکن جب شرک اور کفر کی کالک دل میں بھر جائے تو پھر حق کا نور نظر نہیں آتا. شیطان الانس اور جن موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تو جانتا ہے کہ یہ بول ہی نہیں سکتے, اس لیے تمہاری عقلوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, تم بے وقوف بنا رہا ہے. بدھ کہاں بات کرے, تو تم بھی جانتے بدھ بات نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا, جو بات نہیں کر سکتے تو کیونکہ عبادت کی جا سکتی ہے. جو اتنی کمزور ہے, جو بات نہیں کر سکتے, کیا وہ رب کہلانے کے لائق ہیں؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, کیا وہ تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ مشکل کشا حاجت روا ہو سکتے ہیں؟ سب خاموش ہو گئے, جواب نہیں تھا ان کے پاس. اب آئے طاقت پر, اپنی طاقت دکھائی اور اپنے بتوں کو بدلہ لینے کے لیے انہیں قید کر دیا, اور سب سے آگے آگے ان کا اپنا والد تھا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر سب سے آگے آگے تھا, انہیں بند کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو. اب سزائے موت انہیں سنائی کہ ابھی تمہیں ایسی سزا دیں گے جس کو دیکھ کر کوئی شخص بھی سوچے گا بھی نہیں کہ ہمارے بتوں کو ہاتھ لگائے. مشکل ترین سزا. چنانچہ انہوں نے آگ جلانا شروع کی, پورا ایک مہینہ آگ کو سلگایا گیا. مورخین فرماتے ہیں کہ اگر پرندہ بھی اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو وہ سیک کی وجہ سے مر جاتا, اتنی شدید آگ. ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آتے ہیں. اب آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا, اتنا زیادہ سیک ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے, تو قریب کون جا سکتا ہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا. منجنیق ایک خاص آلہ ہوتا ہے جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا پچھلے زمانے میں, جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر دور سے پھینکے جاتے ہیں غلیل کی طرف. غلیل چھوٹی ہے, تو غلیل کا آئیڈیا بھی اس منجنیق سے آیا ہے. تو اسی طریقے سے انہیں اس منجنیق میں بٹھایا گیا, ہاتھ پاؤں باندھ کر, اور دور سے انہیں آگ کی طرف پھینکا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, حسب اللہ ونعم الوکیل, یہ وہ دعا ہے جسے دعا المغفر کہتے ہیں, مصیبت زدہ کی دعا. اور یہ دعا کو آپ یاد کر لیں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. حسب اللہ ونعم الوکیل, ہم میں سے کوئی انسان مصیبت سے محفوظ نہیں, مصیبتیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا. ایک مصیبت آ رہی ہے, ایک مصیبت جا رہی ہے, تو مصیبتوں میں اگر آپ یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. حسب اللہ ونعم الوکیل. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا, تو اللہ تعالیٰ انہیں نجات دلائی. دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب وہ راستے میں تھے ہوا میں, جب انہیں پھینکا گیا دور سے, تو راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا, اے محمد کیا تجھے مدد, اے ابراہیم کیا تجھے مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان دیکھیں, انہوں نے کہا, اے جبریل تجھ سے مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہاں اگر اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد کی سخت ضرورت ہے. اور اس طریقے سے جب انہوں نے یہ دعا کی, حسب اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دعا سکھائی اور ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے, جو ہی آگ کے اندر گئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا, ان یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے, ٹھنڈک اور سلامتی دونوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جائے, تو ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی. اس لیے الفاظ یہ ہیں, بردن و سلامن, ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی آگ میں جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے رسیاں جل جاتی ہیں لیکن وہ کپڑے کو، ان کے جسم کو، ان کے بالوں کو آگ تک نہیں چھوتی. آگ کبھی نہیں جلاتی سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے یاد رکھنے. آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرم برداری کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں آیا ہے، مورخین فرماتے ہیں کہ وہ آگ کے اندر ہی نماز انہوں نے ادا کی، آگ کے اندر. اور ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتے ہیں. لوگوں کو یہ انتظار تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کا منشا تھا. جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا منشا تھا، وہ یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کے چلتے ہوئے باہر نکلے آگ سے. لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، اور یہ سب سے بڑا معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. لیکن جس میں نے پہلا بیان کیا ہے کہ ان کے دل کفر اور شرک سے اتنے بھر چکے تھے کہ انہیں کہیں بھی حق کا نور نظر نہیں آتا تھا، وہ اندھے ہو چکے تھے حق سے. اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیا. پوری قوم میں سے صرف ایک شخص مسلمان ہو، صرف لوط علیہ السلام. لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ مسلمان ہوئے. جب لوگوں نے دیکھا، ان کے والد نے دیکھا کہ آگ سے بھی یہ بچ گیا، اب یہ چھوڑ دو، ہم سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور ابراہیم علیہ السلام کی بات مشہور ہوئی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہاں تک بات پہنچی کہ ایک ایسا جوان ہے جو آگ سے بھی سنسناہٹ نکل گیا. تو نمرود نے انہیں بلایا، ابراہیم علیہ السلام کو، میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ کوئی جادوگر ہے یا کیا چیز ہے؟ آگ سے کون بڑھ سکتا ہے؟ انہیں کیسے بچ کے آ گیا؟ انہیں بلاتے ہیں. اب قرآن مجید ایک اور منظر سامنے لاتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ یہ قصہ بیان کرتے ہیں سورۃ بقرہ میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہیں نمرود، ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آج سے تمہیں کس نے نجات دلائی، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے، میں مشکل کش حاجت روا ہوں، میں خود سب کچھ کر سکتا ہوں، بالکل نہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نجات دلائی. تو لوگوں نے یہ بات بالکل شائع ہو گئی، مشہور ہو گئی کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آگ سے نجات دلائی. اور اسی وجہ سے نمرود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب سمجھتا تھا، اس لیے بلایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تیرا رب کون ہے. تو سب سے پہلے سوال جو کہ نمرود نے، تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. نمرود نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو قیدی بلائے جن پر سزا موت تھی، دونوں کو بلایا، اور ایک کو کہا جاؤ تمہیں میں نے معاف کر لیا، تمہاری جان کو بخش دیا، اور ایک کو قتل کر دیا. یا دیکھو ابراہیم، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس کو زندگی دے دی اور اس کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص اب سمجھنے والا نہیں. ان کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ اگر یہ زندگی موت ہوتی تو پھر بچے کو پسٹل پکڑا دے، بچے بھی کسی کو قتل کر دے، کسی کو چھوڑ دے گا، کیونکہ بچہ بھی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. تو یہ مقصد نہیں تھا زندگی موت کا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ بحث نہیں کی، اس سے اور بڑی پختہ حجت لے کے آئے جس کے سامنے نمرود خاموش ہو جائے. اور یہی طریقہ دعوت اور تبلیغ کا، جب آپ دعوت کا کام کریں اور آپ کا مخالف آپ کی دلیل کو نہ سمجھ رہا ہو، تو اس کو بحث نہ کیا کریں، کوشش کریں کہ اس سے اور پختہ دلیل جو ہے وہ بیان کریں. کیونکہ اگر آپ ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو وقت ضائع ہوتا رہے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر اپنے آپ کو رب سمجھتے ہو تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فبحت الذی کفر، وہ کافر بادشاہ نمرود بحت، بحت کہتے ہیں ہوش و حواس کھونے کو، صدمہ پہنچ گیا انہیں. پہلی دفعہ کسی شخص نے انہیں یہ بات بیان کی کہ تو عاجز ہے نمرود. ابھی تک وہ یہی سمجھتا تھا کہ رب یہی ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو جس کے جو بادشاہ ہے، جس کو چاہے جیل میں ڈالے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، یہ تو وہ کر سکتا تھا. لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے کانوں یہ آواز سنی، یہ الفاظ سنے، کہ اے نمرود تم سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا. فبوہت الذی کفر, نمرود عاجز ہو گیا, جو اپنا کو رب سمجھتا تھا عاجز ہو گیا, کمزور ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیوں نہیں کروا دیا؟ ابھی تو اس نے زندگی موت کا تماشا دکھایا تھا, منظر دکھایا گیا, کو معاف کر دیا, کو قتل کروا دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا چلے جاؤ, میں تو معاف کر دیا لیکن میرے ملک سے باہر چلے جاؤ, یہ شرط رکھی. معاف کیوں کر دیا جانتے ہیں؟ اپنی عزت بچانے کے لیے. سورج تو مغرب سے نہ نکال سکا اور تو اس کی بے عزتی ہو گئی, لیکن ابھی زندگی موت کی حد تک وہ تھوڑا سا اس نے کچھ کیا ہے. اب لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ زندگی موت بھی میرے ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے, اور اسے یہ بھی علم تھا کہ ابھی ابھی آگ سے نکل کے آئے ہیں, تو اس کے رب اتنا طاقتور ہے جو اسے آگ سے بچا سکتا ہے, جو کوئی چیز کو نہیں چھوڑتی, تو مجھ سے اسے محفوظ ضرور کرے گا. تو اپنی عزت بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام عاجز ہو کر چھوڑ دیا کہ تھوڑی سی عزت میری بھی رہ جائے, میں بھی بادشاہ ہوں. اور نمرود کو جانتے ہیں کیسے, کس چیز نے ختم کیا, کیسے مرا نمرود جانتے ہیں؟ کون سا لشکر تھا, کون سی فوج تھی جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے, جس سے اس کفر اور کافر کا خاتمہ کیا؟ جانتے ہیں؟ ایک مچھر, دو نہیں تین نہیں, فوج نہیں, یہ مچھر بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں سے ایک فوجی ہے. اس بادشاہ کے ناک کے اندر گھس جاتا ہے, اور ناک کے اوپر والی ہڈی ہوتی ہے, اس میں چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں, اس سوراخ کے اندر سے وہ مچھر کہیں اس طریقے سے دماغ کے اندر گھس گیا. اب اس بادشاہ سے پوچھو تیرے بادشاہت کہاں ہے, کہاں تک تو رب بنا ہوا ہے, اب اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ. چیختا چلاتا رہا. کبھی آپ نے محسوس کیا اگر مچھر یا چوٹی چوٹی سے کان کے اندر داخل ہو جائے تو کتنی دقت ہوتی ہے؟ کسی سب کے ساتھ ایسا ہوا؟ چھوٹی سی چوٹی کان کے اندر چلی جائے تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ دماغ کے اندر چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر مچھر جو خون چوستا ہے, جو خون پیتا ہے, جو جس کا درد اور تکلیف چوٹی سے کہیں زیادہ ہے, تو چیختا چلاتا رہا. اس کی بادشاہت کام نہ آئے, اس کا ملک اس کے کام نہ آیا, اس کی جھوٹی ربوبیت اس کے کام نہ آئی, اور وہ اس تکلیف اور شدت میں, اس عذاب میں وہ اس دنیا سے چلا گیا اور مر گیا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ کفر ہم دیکھتے ہیں کافروں کا غلبہ ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تعالیٰ تقویٰ چاہتا ہے, بس کتنا متقی اور پرہیزگار ہو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو اس طریقے سے نبوت کا خاتمہ ہوا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کو چھوڑ کر, اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنے والد کو چھوڑ کر, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر, وہ اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام دونوں چلے جاتے ہیں ہجرت کر کے فلسطین کی طرف. وہاں پر حران ایک جگہ ہے, ایک علاقہ ہے, وہاں پر جاتے ہیں. اور وہاں پر لوگوں کا ایک عجیب طریقہ تھا, لوگ وہاں پر چاند اور تاروں کی عبادت کرتے تھے, سورج کی عبادت کرتے تھے, اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے, لیکن زیادہ تر انہیں کی عبادت کرتے تھے, چاند اور ستاروں کی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصہ وہاں پہ رہا, توحید کی دعوت دی, کوئی کام نہ آئی, کوئی مسلمان نہیں ہوا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں سمجھنے والے, تو عقلی دلائل سے انہیں سمجھایا جائے. تو ایک رات میں بیٹھے تھے, اور رات میں زیادہ عبادت کرتے تھے کیونکہ تارے رات کو زیادہ نظر آتے ہیں. تو رات کو وہ سب اکٹھے ہوتے سراد کرتے ہوئے جاتے, وہ سارے رات عبادت میں گزارتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا جو سب سے زیادہ چمکتا ہوا تارا نظر آیا, انہیں کہا دیکھو یہ میرا رب ہے. اس کے مطلب میں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ شرک کیا, نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی معصوم ہوتے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی, تو شرک تو وہ گناہ ہے, وہ قبیلہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرنے والا. اس اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں جب یہ قصہ بیان کیا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات دکھا دی, یہ جتنے بھی تارے ہیں, چاند ہے, زمین ہے, آسمان ہے, جتنی اللہ تعالیٰ کی کائنات موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ دکھا دیا تاکہ کہنے والا یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا اس کا رب کہاں ہے, تو رب ڈھونڈتا رہا. اس لیے پہلے ایک تارے کی عبادت کی, پھر چاند کی, پھر سورج کی کی, بالکل غلط بات ہے. کچھ مورخین نے یہ بات بیان کی لیکن یہ غلط ہے, بالکل بے بنیاد بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی و غلطی سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے, وہ معصوم ہے. تو تارے کو دیکھ کر کہا ٹھیک ہے اگر تمہارے رب ہو تو میرے یہ رب ہے. اب یہ حجت قائم کرنے کے لیے عقلی دلیل بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بڑا خوبصورت ہے تمہارا رب, ٹھیک ہے. جب صبح ہوئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں. اب لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ مجھے رب کی ضرورت پڑ گئی ہے, اس وقت مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے, اور رب تو موجود نہیں, میں کیا کروں. کہتے نہیں نہیں, یہ رب جو ہے صرف رات کو ہی آتا ہے, ابھی گزارا کر لو کسی طریقے سے, ابھی رب نہیں آنے والا, اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, صبر کرو رات تک انشاءاللہ رات تک جو ہے آپ کو نقصان ہو جائے گا, ابھی کچھ نہیں ہوتا. چونکہ رات ہوئی لوگ دیکھو یہ جو رب تھا جو رات کو تھا دن کو ختم ہو جاتی تھی, یہ میرا رب نہیں ہے, میں اسے رب کو نہیں مانتا. یہ جو چاند ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے, اس سے زیادہ چمکدار ہے, تمہارا رب یہ چاند ہے. نکاح ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. تو چاند کی صبح ہوئی, چاند ختم, انہوں نے کہا کہ مجھے رب کی ضرورت پڑ گئی ہے, کہاں میرا رب, یہ رب بھی رات کو آتا دن کو نہیں آتا, ابھی میں گزارا کر رات تک, یہ کیسے رب ہے تمہارے, ایک وقت میں دوسرے وقت میں ہے نہیں, مجھے اس وقت ضرورت ہے اپنے رب کی, وہ سب موجود ہی نہیں. ٹھیک ہے پھر میں رات کے ربوں کو چھوڑ کر دن کے رب کو دیکھتا ہوں. سورج دیکھ رہے ہو نا, یہ سب سے بڑا ہے, خوبصورت ہے, اس کی روشنی بھی اس سب سے زیادہ ہے, بس یہ میرا رب ہے. کہ بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں عقل دلیل, چھوٹا تارہ, پھر اس سے بڑا چاند جو زمین کے زیادہ قریب ہے, پھر سورج جو سب سے بڑا ہے سیاروں کے لحاظ سے, پھر رات ہوئی, اب مجھے رب کی ضرورت ہے رات کو, اب رب میرا کہاں ہے. انہوں نے کہا یہ جو سورج ہے دن کو کام آتا ہے, رات کو یہ کام نہیں آتا. تو یہ بڑی معنی سرات اس میں بڑے پیارے انداز سے فرماتے ہیں, میں نے اپنا چہرہ اس رب کی طرف کر دیا ہے, اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر دیا ہے جو ان سب تاروں کا اور چاند اور ستاروں کا اور سورج کا جو خالق ہے اور جو ان سب کا مالک ہے. میں اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتا ہوں, میں اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. اس طریقے سے لوگوں کو سمجھ آئی واقعی سچ کہہ رہا ہے, یہ کیسا رب ہے, رات کو ہے تو دن کو نہیں, دن کو ہے تو رات کو نہیں, تو اس رب کی طرف کیوں نہ رجوع کیا جائے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, جو ہمیشہ آپ کی سنتا ہے, جو ہر وقت نفع نقصان کا مالک ہے, جو ہر وقت مشکل کشا حاجت روا ہے, جو طاقتور بھی ہے, جو کمزور بالکل نہیں, جو کسی کا محتاج نہیں, جو سمجھ ہے. لیکن پھر وہی بات, شرک اور بدعات اور خرافات نے ان کے دلوں میں اتنی جگہ کر چکے تھے, ان کو حق کا نور نظر نہیں آیا اور ان سب میں سے صرف ایک عورت مسلمان ہوئی, سارا علیہ الصلاۃ والسلام, سارا مسلمان ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسی عورت کو چنا جو اس زمین پر سب سے خوبصورت تھی اس وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں فرماتے ہیں کہ سارا علیہ السلام سے کوئی بھی عورت خوبصورت نہیں تھی اس وقت, سب سے زیادہ خوبصورت سارا علیہ الصلاۃ والسلام تھی. ان کی شادی ہوتی ہے, دیکھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں, کوئی سننے والا نہیں, پھر اس زمین کو بھی چھوڑ کے ہجرت کرتے ہیں مصر کی طرف, مصر میں جاتے ہیں اور وہاں پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو جا کے توحید کی دعوت دیں گے, شرک سے آگاہ کریں گے, بت پرستی ہر جگہ موجود تھی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ دعوت شروع کرتے, فرعون اس وقت, فرعون کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کو لقب ہے, اور ایک فرعون نہیں تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت دوسرا فرعون تھا اور یہ دوسرا ہے, ایک لقب ہے بادشاہ کا, جو شخص مصر کا بادشاہ ہوتا ہے اسے فرعون کہتے ہیں, اس کا لقب فرعون ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو فرعون بڑا عیاش اور بڑا بدکار انسان تھا, انہیں علم ہوا کہ اسے خوبصورت عورت آئی ہوئی ہے ایک اجنبی مرد کے ساتھ, دونوں مسافر لگتے ہیں. تو فرعون نے یہ حکم دیا کہ اسے پوچھنا, اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا, اگر اس کا بھائی تو چھوڑ دینا, اس عورت کو میرے پاس لے کے آؤ. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہی کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ وہ اس طریقے سے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے یہ فرمایا کہ اگر وہ آپ سے پوچھے میں کون تو کہیں گے نا میرا بھائی ہے, اور اللہ کی قسم اس زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں, یعنی میری اسلامی بہن ہو. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, ظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقتا اسلام کی بنیاد پر اسلام کے لحاظ سے وہ بہن ہے. اس طریقے سے وہ آئے اور پوچھا, انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے, تو اس طریقے سے وہ لے گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو محفوظ کرنا ان کے شر سے. اور ان کی بیوی بھی سارا علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں, تو بہتر جانتا ہے تو میں صرف تیرے ہی توحید کی, کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف نہیں کی, تو ہی واحد مشکل کشا حاجت روا ہے, تو ہی صرف واحد نفع نقصان کا مالک ہے, اور میں نے ہمیشہ تیرے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے, بس مجھے اس کافر کے شر سے محفوظ کر دے. اور دعا میں یہ بھی فرمایا اور میں نے اپنے آپ کو ہر غیر مرد سے محفوظ کیا, تو بس مجھے اس کافر کے شر سے محفوظ کر دے. اور اس دعا مانگتے ہی جب وہ پہنچتے ہیں اور فرعون کا ہاتھ آگے کرتے, اس کا ہاتھ شل ہو جائے تو رک جاتا ہے, آگے نہیں کر سکتا. دوسری مرتبہ بھی ایسے کہ تیسری مرتبہ بھی وہ کچھ نہ کر سکا, ہاتھ آگے کر کے اس کا ہاتھ رک جاتا تھا, شل ہو جاتا تھا. تو آخر اس نے کہا مجھے پتا یہ سب تیری وجہ سے ہے, تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے ٹھیک کر دو اور میں آپ کو رخصت کر دیتا ہوں, معاف کر دیتا ہوں, تمہیں تحفہ تحائف بھی دے دیتا ہوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دوں, اس کا ہاتھ ایسے رہا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. تو اس طریقے سے جب ٹھیک ہو جاتا ہے فرعون تو اپنے وعدہ پورا کرتے ہوئے انہیں تحفہ تحائف بھی دیتا ہے, اور ایک عورت حاجر علیہ السلام ان کو بطور ہدیہ پیش کرتا ہے, اور سارہ علیہ السلام واپس آتی ہے, انہیں باعزت واپس کر دیا جاتا ہے. جب واپس آتے دیکھتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے پاس کن فیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی قربانی دینے کے بعد بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, لیکن آج کا مسلمان کا یہ عقیدہ ہے, مجھے تعجب ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پیر کے پاس مشکل کشا حاجت روائی ہے, غوث مشکل کشا حاجت روا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, فلاں بزرگ سنتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں, ہم انہیں پکارتے ہیں اور ان کے لیے قربانی نظر نیاز کی جاتی ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو ایک کن سے انہیں جلا کر راکھ کر دیتا, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, نفع نقصان کمائی بھی اللہ تعالیٰ ہے, مشکل کشا حاجت روا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, دعا مانگتے رہے, اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب آتا ہے, اگر ان کو علم غیب ہوتا تو کبھی پریشان نہ ہوتے, ان کو پتہ ہوتا کہ وہ محفوظ ہو کر واپس آ جاتی, لیکن جب انہیں علم غیب نہ تھا تو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر کر دعا کرتے رہے, اس وقت تک جب تک کہ ان کی بیوی واپس نہیں آئی. تو علم غیب اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی نہیں تو پھر کسی اور کے پاس بھی نہیں, مشکل کشا حاجت روا اگر ان کے پاس نہیں تو پھر کس کے پاس ہو سکتی ہے. علم غیب مطلق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ان کی بیوی اور ان کے ساتھ ایک اور عورت حاجر علیہ السلام, اب تین لوگ ہو گئے اور تین واپس چلے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چنانچہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہم نہیں رہ سکتے جس میں اتنی بدکاری ہے, جس میں کفر اتنا پھیلا ہوا ہے, اور وہاں سے وہ پھر ہجرت کر کے واپس جاتے ہیں فلسطین کی طرف, وہاں پر رہتے ہیں. سارا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتی ہے کہ ان کا خاوند کو اولاد کی طلب ہے, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی قربانی دینے کے باوجود بھی اپنے گھر چھوڑا, اپنے والد کو چھوڑا, اپنے رشتے داروں کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, سب کچھ قربانی دینے کے بعد بھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی, اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا نہیں مانگی. دیکھیں ایمان کا تقاضا, دیکھیں ایمان کی پختگی, دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر مانگتے اللہ دے دیتے, اب دل میں تمنا ہے لیکن زبان پر الفاظ نہیں. تو لیکن بیوی سمجھتی ہے کہ اس کے خاوند کو کیا چاہیے, کیونکہ بیوی اپنے خاوند زیادہ قریب ہوتی ہے, تو باتوں میں جب وہ کسی بچوں کو دیکھتے تو پتہ چل گیا کہ میرے خاوند کو بچوں کی ضرورت ہے اور میں بانجھ میں بچے نہیں پیدا کر سکتی، تو بطور ہدیہ حاضر علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے اسے شادی کر لیں. ابراہیم علیہ السلام شادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام. لیکن یہ بھی عورت کی ایک فطرت ہے، غیرت عورت میں موجود ہے اور وہ برداشت نہ کر سکے اور آہستہ آہستہ حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی حضرت ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتی گئی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ہاجر علیہ السلام کو اور اس دودھ پی گئے بچے کو یہاں سے لے جاؤ اور مکہ کی طرف لے جاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے دونوں کو لے کے جاتے ہیں، مکہ کی طرف پہنچتے ہیں. صحرا تپتی ہوئی ریت اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں، کسی کوئی زندگی کی نشانی بھی نہیں، کوئی زندہ چیز کی نشانی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک مشکیز پانی کی اور ایک برتن جس میں کھجور تھا وہ رکھا اور وہاں سے چلے گئے. کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ بات بھی نہیں کرنی، کتنی مشکل امتحان ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 86 سال کی عمر سے جب انہیں بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام، 86 سال کی عمر میں انسان کو 86 سال تمنا ہو کہ مجھے بچہ ہو، اس کے بعد بچہ پیدا ہو اور وہ بھی لڑکا، اور لڑکا لڑکے سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، وہ بھی اس مشکل کے بعد لڑکا پیدا ہو، پھر بیوی جس سے بچہ پیدا ہو زیادہ محبوب زیادہ قریب ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ انہیں یہاں اس تپتی ریت میں خشک پہاڑ میں چھوڑ کے واپس چلے جاؤ، اور اس سے زیادہ مشکل ہے کہ بات بھی نہیں کرنی کوئی بھی، کتنی مشکل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں وہاں پہ بٹھایا اور واپس چلے گئے. حاجر علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے دوڑی، کہاں جا رہے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہ دیا. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اسی طریقے سے پھر انہیں یاد آیا کہ ایسے متقی پرہیزگار شخص، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، ہمیں کیسے یہاں پہ چھوڑ کے جا سکتے، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوگا. پھر انہیں ایک سوال کیا، اے ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جی ہاں، صرف یہی اجازت تھی اور کوئی اجازت نہیں تھی بات کرنے کی. تو اس مومنہ عورت حاجر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تب تو ریت صحیح، خشک پہاڑ ہی صحیح، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ کہہ کر واپس چل گئی. دیکھیں ایمان، دیکھیں کتنی پختہ ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے انسان سے، انسان کیا کرتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو آپ کے سب سے پہلے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو آپ عمل کرتے ہیں، وہی لکھا جاتا ہے اور اسی پہ ہر چیز کی بنیاد بنتی ہے. یاد رکھیں سب سے پہلے جو آپ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ نہیں کہا ابراہیم کہاں میں چھوڑ کے جا رہے ہو، تم کیسے نبی ہو، ہمیں موت کے اوپر اتار کے جا رہے ہو، یہاں پر موت ہی موت ہر طرف سے، کہاں اکیلی عورت میں کیا کرو گے، پھر بچے ہیں تیرا وہ کیا کرے گا. بالکل نہیں، سب سے پہلے الفاظ جو تھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انہوں نے کہا جی ہاں فلاں بتائیے اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ کریں گے، یہ ایمان تھا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پاس ہو جائے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرماتا ہے. واپس چلی گئی، بچے کے ہاتھ بیٹھ گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا آگے گئے، جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ کی طرف اسے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. یہ عظیم دعا ہے. قرآن جی پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ان الفاظوں میں کیا موجود ہے. ربنا اے میرے رب، انی اسکنت، میں نے سکونت دی، جگہ دی. اب جب مسکن کسے کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں، اور مسکن کیوں کہتے ہیں، جہاں پر سکون ملے، یہی ہوتا ہے نا سکون کی جگہ. تو کیا یہ صحرا تک سکون کی جگہ تھی؟ سوجندرن میں نے سکونت دے دی. تیرا حکم تھا اللہ تعالیٰ, مجھے یقین ہے کہ یہ جگہوں کے لیے سکون کی جگہ ہو جائے گی, میں نے یہاں پہ سکونت دے دی. اور یہ فلم ضروریت ہی اولاد ضروریت بیوی کا نام نہیں لیا, بواد الغیر دی سر, ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی پودا بھی نہیں, یعنی جہاں پر زندگی کی نشانی کوئی اثر بھی نہیں. عند بیتک المحرم, تیرے حرام گھر کے قریب. کون سا گھر؟ کوئی گھر تھا وہاں پہ؟ کوئی تھا گھر؟ کوئی گھر نہیں تھا. تب تو یہ ریت تھی, کوئی کعبہ, کوئی گھر نہیں. کیوں تعجب کی بات ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے میرے گھر کی طرف لے کے جاؤ. جب وہاں پر پہنچے تو کوئی گھر بھی نہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا گھر کہاں ہے, یہ کہاں جائیں گے, دھوپ ہے, تب تو یہ ریت ہے, گھر بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں, عند بیتک المحرم, گھر نہیں ہے لیکن اللہ نے فرمایا میرا گھر ہے, نظر بھی نہیں آ رہا لیکن ایمان اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ نے کہہ دیا گھر ہے تو گھر ضرور ہے, ہمیں نظر نہیں آتا اور بات ہے, اس زمین پر موجود نہیں اور بات. اللہ نے کہہ دیا اللہ کا فرمان ہے میرا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. لیکن آج ہم صرف دیکھی ہوئی چیز پہ ہمارا ایمان ہے. گھر موجود تھا, بنیادیں موجود تھیں, آگے پتہ چلتا کس طریقے سے انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی. لیکن امتحان پر امتحان اور مشکل امتحان, کٹھن امتحان. ربنا لیقیم الصلاۃ, یہ نماز کہاں سے آ گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دینے کہ وہ نماز قائم کرے. اب دعا مانگ رہے ہیں, نماز کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعت کو توفیق دے کہ وہ تیری نماز ادا کرے. کیونکہ نماز ایک ہی ذریعہ ہے جس سے انسان کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے, اور کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم اور احسان جو ہے اپنے بندے پر یہ ہے کہ پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. کہ ایک راستہ, اللہ تعالیٰ ایک راستہ بنانا میرے ذریعت کے لیے جس سے اس راستے سے تیرے ساتھ تعلق رہے, انہیں نماز کی توفیق عطا فرمانا. صرف میری دعا سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ دیکھیں ذرا, دعا تو وہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی فرما رہے ہیں, لیکن انہیں بھی کچھ کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی محنت نہیں کرتے, کوئی نیک کام نہیں کرتے, تو اس دعا کا کیا فائدہ؟ تو انہیں بھی توفیق دے کہ وہ ایسے اچھے بنے, نیک اور صالح بنے. اور نماز وہ چیز ہے جو انسان کو نیک اور صالح بناتی ہے. سب سے بہترین عمل توحید کے بعد, عقیدے کے بعد نماز ہے. اسے نماز کا ذکر ہوا کہ وہ نماز کی توفیق دے تاکہ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے ان کی کہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو قبول فرما, اور تیرے ساتھ ہمیشہ کے لوگوں کا تعلق رہے. فجعل افئدۃ من الناس تهوي الیہم, جب وہ ایسا کرے, نماز قائم کرے, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس جگہ پر لوگوں کے لیے, لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ وہ اس جگہ کے لیے کھینچے ہوئے چلے آئے. دیکھیں لفظ تہوی افئدہ, لوگوں کے دل, لوگ خود نہیں, لوگوں کے دل. اور تہوی کا لفظ جانتے ہیں, عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے. آپ پتھر پھینکے اوپر سے, جو گہرائی کی طرف جاتا ہے کتنی تیزی سے جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیں جب بھاگ شروع ہوتا ہے لوگوں کے دل کیسے کھینچے چلے آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جب حج شروع ہوتے ہیں ان کے آنسو بہ آتے ہیں. وہ کچھ لوگ تمنا کرتے ہیں ساری زندگی کہ ہم حج کریں, اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو 20 سال پورے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے انہیں حج کیا ہے. 20 سال یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ حج نصیب ہو, اللہ تعالیٰ گھر دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنا فضل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ گھر کے نزدیک ہیں, جب چاہیں چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ گھر کی زیارت بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ توحید ہے حج بھی کر لیتے ہیں. کتنا تعالیٰ کی ہم پر فضل و کرم ہے. اور یاد ہے کہ جتنے بھی آپ پر نعمتیں ہیں اتنے امتحان ہوتے ہیں, اتنے بھی آپ پر فرض ہوتے ہیں, واجبات زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ فرض ہے آپ پر کہ آپ پر جیسے حاجی آتے آپ کے لیے, آپ ان کو ایک تو گھر میں بلاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں, لیکن کبھی انہیں توحید کی بات کی, کبھی انہیں حج کا طریقہ سمجھایا کس طریقے سے حج کیا جاتا ہے, کبھی انہیں شرک بدعات اور خرافات سے انہیں آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یاد رکھیے, ہم ڈرتے نہیں, کیا کہیں گے تم وہاں بھی بن گئے ہو. اللہ تعالیٰ جب آپ اپنی زبان سے اس طریقے سے خلوص و نیت کے ساتھ توحید کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. مرهل إبراهيم عليه الصلاة والسلام چلے جاتے ہیں اور یہ آخر دعا کی الفاظ تھے کہ انہیں پھلوں سے نوازنا, رزق دینا پھلوں کا. تو آج بھی پھل آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مکہ میں, کھانے پینے کبھی کمی نہیں ہوتی, ہوتی ہے کبھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اس وقت دو کے لیے ایک عورت ایک بچے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں ایک دن دو دن تین دن, کب تک ایک کھجور کا ایک برتن اور پانی کی ایک مشک کب تک چلتی, ختم ہو گئی. تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اٹھی. ایک عورت کیا کر سکتی ہے, ضعیف عورت کیا کر سکتی ہے کہ زمین کھود سکتی ہے پانی نکالنے کے لیے؟ نہیں کر سکتی, اس صفات میں نہیں ہے. ارد گرد دیکھا, سب سے زیادہ قریب اور اونچی جگہ صفا کی پہاڑی نظر آئی, اس کی طرف چلی گئی. اور اوپر جا کر دیکھا کہیں کوئی پانی کوئی چیز کوئی زندگی کا اثر کہیں ہے, دور دور تک دیکھا کوئی قافلہ جا رہا ہو کہیں پانی نظر آ جائے کچھ نظر آ جائے, کچھ بھی نہیں. پھر آگے کی طرف دیکھا دوسری طرف دیکھا تو شمال کی طرف دوسری پہاڑی نظر آئی, مروہ جو سب سے زیادہ اونچی جگہ تھی, تو اس کی طرف روانہ ہو سکتے اس پہاڑی کے پیچھے کوئی چیز ہو, وہاں پر روانہ ہوئی. جو یہ نیچے آئی تو جو دو سبز لائٹوں کے درمیان میں جگہ ہے یہ گہری جگہ تھی اس وقت, اور اپنے بچے کو کعبے کے قریب وہاں پہ چھوڑ گئی. وہ جو جگہ تھی کعبے پر, تب تو کعبہ نہیں تھا, اس جگہ پر بچے کو لٹا دیا. اور اپنی آپ اپنی نظریں جو بچے کی طرف ہے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے بچے کو, دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ نہیں لیکن بچھو صاحب کوئی چیز بھی آ سکتی ہے تکلیف دے گزر کوئی چیز, اپنی آنکھیں بچوں کی طرف لوگ دوڑ رہی ہیں. جب وہ نیچے آئی اب ان کے بچہ اوجھل ہو گیا, نظر نہیں آ رہا ہے, تو وہاں پر دوڑی. یہ دو سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر, وہ دوڑی. آج ہم بھی دوڑتے ہیں, وہی سنت پوری کرتے ہیں اسی طریقے سے. دوڑی جب تھوڑا سا اوپر ہوئی دوسری سبز لائٹ آئی, پھر بچہ نظر آیا, پھر وہ دوڑنے سے رک گئی اور آہستہ سے چلتی گئی. جب مروہ پر اوپر چڑھی دیکھا کچھ بھی نہیں, اب پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اس طرف اب کوئی چیز آ رہی ہے. ہوتا ہے اب انسان بے بس کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی طاقت لگا رہے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دی ہے اور کیا کر سکتی ہے. پھر اس طرف بھاگی, صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے. ساتویں چکر کے بعد جب وہ مروہ پر کھڑی تھی آواز سنی اور یہ کہا سہ سہ سے, بخاری میں سہ سہ کہتے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ, کسے خاموش کروا رہے ہیں, کوئی تھا ساتھ؟ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی, اب تو نفس کو کہہ رہی ہے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. اور جا کے دیکھا کہ انہیں کوئی سائے نظر آئے کوئی چیز نظر آئی برجے کے قریب, دوڑتی ہوئی گئی وہاں پر دیکھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پر زمین پر مارتے ہیں اور جہاں پر اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تھے ان کے قدموں کے قریب سے پانی نکل آیا, اور اتنی تیزی سے پانی نکل رہا ہے. اب جانتے کہ یہ بھاگ دوڑ کس لیے تھی, پانی کے لیے تھی کہ نہیں, یہی تھا نا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے صرف تقویٰ دیکھا اور طاقت دیکھی کھیت میں عورت کیا کرتی ہے. کامیابی بچوں کے قدموں کے نیچے ہے, یاد رکھیں موجود ہے کامیاب وہاں پر, اللہ تعالیٰ نے پانی دینا ہی تھا لیکن جب انہوں نے محنت کی اٹھی اپنی طاقت جو لگا سکتے وہ لگائی, اپنی جگہ نہیں بیٹھی رہی. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, ہمیں پانی نوازے گا, کہہ سکتی تھی کہ نہیں, لیکن ایمان اور توقع کا یہ تقاضا نہیں ہے. اٹھے کھڑے ہو جائیں محنت کریں اللہ تعالیٰ دے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس لیے کبھی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اس ساتھی جی کی جاب نہیں, جاب لے سے کام نہیں, گھر میں سوتے رہتے ہیں پریشان ہیں روتے رہتے بھی ہم کیا کریں, نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اور توفیق پر بھی عمل کرتے ہیں, پھر بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کوئی کام نہیں ہے, مایوس ہو جاتے ہیں گھر میں لیٹے رہتے ہیں صبح شام. ان کے لیے یہ خاص درس ہے اس قصے میں, اٹھے محنت تو کریں. فتق اللہ مستطاعتم, تمہاری کتنی وسعت ہے کتنی طاقت ہے وہ تو لگا کے دیکھو, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کامیاب کرتا ہے. ان کی زندگیوں کی کامیابی اس بچے کے قدموں کے نیچے تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کب نکالا وہ پانی, کب یہ کامیابی عطا فرمائی, جب انہوں نے کچھ کیا. اس طریقے سے پانی جب نکلا تیزی سے تو وہ آئی قریب اور مٹی کو قریب کرتے کرتے یہ کہا زم زم زم, کہتے تھم جاؤ رک جاؤ عربی زبان میں, تو زمزم پانی کا نام بھی زمزم رکھ دیا گیا. آج تک بھی ہم زمزم کہتے ہیں. یہ وہ الفاظ تھے جو سب سے پہلے حاجہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے نکلا. اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا تا قیامت, اس پانی کا نام زمزم رکھ دیا. دیکھیں جو الفاظ انہوں نے کیے, زبان سے نکالے, جو عمل انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کو دیکھ کے تا قیامت محفوظ کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح حدیث میں, رحم اللہ ام اسماعیل, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر, یعنی حاجہ علیہ السلام پر. اگر زمزم کے پانی کو اس طریقے سے نہ روکتی تو آج زمزم کا پانی دریا ہوتا جو بہ رہا ہوتا. لیکن عورت ہے, وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ پانی ابھی زیادہ تیزی سے جا رہا ہے, یہ دور کہیں چلا جائے گا پھر ختم ہو جائے گا, پھر روکنے کی کوشش کی. تو پانی رہا وہاں پہ, ان کا مقصد پورا ہوا. لیکن انسان ہے, اس کی ضرورت تھی, اکیلے کیسے رہوں گی میں, اور انسان اکیلے رہ نہیں سکتے. انسان پتہ کیوں کہتے ہیں انسان کو, انسان کس لیے کہتے ہیں, انس سے لیا گیا. انس کہتے ہیں کہ انسان اکیلے نہیں رہ سکتا, انسان کی فطرت میں ہے جب تک کوئی دوسرا انسان کیوں نہ ہو. جانور جنگل میں کیا رہ سکتا ہے, انسان اکیلا نہیں رہ سکتا ہے. یہ اس لیے کہ اس کو انسان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ حکمت تھی, ایک قبیلہ تھا یمن کا, جرہم قبیلہ جو یمن سے نکلا, اللہ تعالیٰ اس قبیلے کو چنا. اور اس قبیلے میں جو عربی قبیلہ تھا اور ان کے سردار جو تھے اچھے لوگ تھے, اور عربیوں میں کچھ غلطیاں بھی تھیں اور اچھائیں بھی تھیں, اور اچھائیں میں سے چند اچھائیاں یہ بھی تھیں کہ یہ سچے تھے, سچ بولتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, وعدہ خلاف نہیں کرتے تھے, اور عورت کی قدر کرتے تھے. وہ لوگ جو وہاں سے گزرے اپنا ملک چھوڑ کے کہیں اور جا رہے تھے اپنا بسیرہ بنانے کے لیے, تو دیکھا پرندے ہیں ایک جگہ پر, اور پرندے صحرا میں کہاں ہوتے ہیں, جہاں پانی ہوتا ہے. یاد رکھیں صحرا میں جہاں بھی آپ کو پرندے نظر آئے اس مطلب یہ کہ اس جگہ پہ پانی موجود ہے. انہیں دیکھا کہ پرندے اس جگہ پہ عام طور پر پہلے تو نہیں تھے, ہم آتے جاتے تھے, لگتے یہاں پر کوئی پانی موجود ہے, تو اپنے بندے کو بھیجتے ہیں. وہ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں پانی موجود ہے, واپس آتے ہیں کہتے ہیں وہاں پر ایک عورت ایک بچہ ہے اور پانی بھی موجود ہے. وہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں, جرم قبیلہ پورا قبیلہ جاتا ہے. وہ وہاں پر حاجر علیہ الصلوۃ والسلام کو سردار جو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور ہم یہاں پر اپنا بسیرہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا. ایک عورت ہے اکیلی ہے, ذرا سی پانی بھی لے سکتے تھے, قتل بھی کر سکتے تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے. اکیلی ضعیف کمزور عورت کیا کر سکتی ہے, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسے پختگی اور ایمان اور توحید کی وجہ سے کیسے ثابت قدم رکھا. انہوں نے کہا حجر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایک شرط پر تم یہاں پر رہ سکتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں, عورت کمزور ہے اکیلی, شرط بھی عورت لگا رہی ہے. ایک شرط پر, یہ پانی کا صرف میرا حق ہے, میری اجازت بغیر کوئی پانی نہیں پیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جگہ اچھی ہے, یہاں پر پانی بھی ہے, ہمیں پانی کی ضرورت ہے. شام کی طرف جا رہے تھے, پتہ زندہ بچتے ہیں کہ صحرا کے راستے سے جا رہے ہیں, تو اپنا بسیرا یہاں پہ کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حکمت دیکھی, کیونکہ یہ لوگ نئے تھے, وہ اس قبیلے میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کے برابر انہیں کر دیا, حاجر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو. کیوں؟ کیونکہ پانی زندگی ہے, پانی کے مالک وہ ہے, ان کی زیادہ بغیر پانی پی نہیں سکتے, تو ان کا ایک درجہ بن گیا اس پوری قوم میں. تو جہاں پہ سردار ہوتے تھے بیٹھتے تھے, انہوں کو بھی سردار کا درجہ دے دیا گیا. اس طریقے سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بڑے ہوئے اور عربی اسے سیکھی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عربی نہیں تھے, وہ عربی قبیلہ تھا, لیکن اتنی عربی اسے سیکھی اور اتنی عربی ان کو آئی, اتنی عربی کے عالم ماہر ہو گئے کہ اپنے مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف عربی میں. اور جتنے بھی عربی بعد میں آئے, انہیں عرب مستعربہ کہتے ہیں, جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں, انہیں کے اولاد میں سے, یہ عرب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں آتے رہتے اپنے گھر والوں کو دیکھتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور ان دفعہ واپس آئے, اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں ایک حکم دیا خواب کے ذریعے. اور آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب جو سچے ہوتے ہیں, جانتے ہیں آپ, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم خواب میں بھی ہوتا ہے. خواب میں دیکھتے ہیں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں, صبح کہتے ہیں اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں. فلما بلغ معه السعی, قرآن مجید میں جب سعی کے لیے جب بچہ کندھے کے برابر ہو جائے, اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے, کندھے کے برابر ہو جائے. بیٹے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ بابا اللہ کو جو بھی حکم ہے آپ اللہ تعالیٰ حکم نافذ کرو. ایک بیٹا حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تجھے ذبح کرو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں, باپ بیٹے کو ذبح کرنا تعالیٰ کا حکم ہے, اور بیٹے کا ایمان دیکھیں یہ وہ گھرانہ ہے, ایمان توحید والا گھرانہ. بیٹا کہتے ہیں کہ اے میرے بابا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کریں, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں, میرا ایمان ہی کافی ہے, پختہ ایمان ہی میرا, جاؤ تم میرے گردن قلم کر دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کس کی طرف رجوع کیا؟ انشاء اللہ. اور یہ واضح سبق اور درس ہے لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی نمازیں پڑھ کے تھوڑے سے اپنے نشان میں محراب کا, وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے مومن متقی پرہیزگار بن گئے, اور غرور میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے بیٹے کے الفاظ دیکھیں, ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے. اس کے دوسرے الفاظ میں یہی ہے نا کہ نہیں, دوسرے الفاظ میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھنا, موت ہے سامنے, گردن قلم ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے میرے پاؤں جو ہے وہ کانپ جائیں, میں ڈر جاؤں, میں بھاگ جاؤں, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے, اور میرے بابا جو تمہیں حکم ملا ہے تو وہ پورا کر. کتنی مشکل امتحان باپ کے لیے اور کتنی مشکل امتحان بیٹے کے لیے. دیکھیں پہلے اولاد نہیں, مشکل سے اولاد ملے, پھر انہیں حکم دیا کہ اسے حرام میں چھوڑ کے آ, پھر اب حکم دے رہے ہیں جب وہ تھوڑا بچہ پیدا ہو, بڑا ہوا نہیں, جب بچے بڑا ہو جاتے ہیں لڑکا خاص طور پہ, اور آپ کندھے کے برابر نہیں آتے, زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے بچے سے. اس وقت جب زیادہ محبت ہوئی اور زیادہ دل کے قریب ہوا, اللہ تعالیٰ کو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. یہ بالکل ہو سکتا تھا کہ کسی اور کے ذریعے قتل کروا دو, ہو سکتا تھا کہ نہیں, لیکن نہیں, اپنے ہاتھ سے. دونوں چلتے ہیں, باپ بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ذبح کرنے کے لیے. راستے میں شیطان آتا ہے, کہتے ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہو, تیرا خون ہی تیرا بیٹا ہے, اس کو ذبح کرو گے تو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے, کنکر اٹھایا, پورے شیطان کو مارا, وہاں سے غائب ہو گیا. پھر آگے کی طرف چلتا گیا, پھر شیطان دوسری مرتبہ آیا, پھر کنکر اٹھا کے اسے مارا, پھر تیسری مرتبہ بھی اس طریقے سے آگے اور کنکر تیسری دفعہ مارا, شیطان غائب ہو گیا. اپنے بیٹے کو جب لٹایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ منظر, فلما اسلما وتلجہ للجبین, فلما اسلما, اسلما جب وہ مسلمان ہوئے, کیا مسلمان نہیں تھے پہلے؟ الفاظ میں ذرا غور کریں, فلما اسلما جب دونوں مسلمان ہوئے, اسلما کیا پہلے مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے, لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے اسلام کا؟ استسلام, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, یعنی اب کوئی خدشہ نہ رہا, باپ ذبح کرنا چاہتا ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا, اب کوئی خدشہ نہیں, کوئی شک و شبہ نہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین, اس کی جبین کو زمین پر رکھ دیا, یہ سائڈ جو ہے اسے جبین کہتے ہیں, زمین پر رکھ دیا. اب بیٹا باپ سے کہتا ہے اے میرے بابا آپ ایسا کرو, میرے منہ کو جو ہے مٹی کی طرف, زمین کی طرف کر دو, ہو سکتا ہے میرے چہرے کو دیکھ کر تھوڑا سا باپ کی رحم اور شفقت دل میں جاگ آئے اور آپ کا ہاتھ تھم جائے, تو مجھے منہ کے بل اونگا کر دے اور اس لحاظ سے میری گردن قلم کر دے. چنانچہ اسی طریقے سے انہیں بالکل الٹا کر دیتے ہیں, ان کا منہ جو ہے مٹی کی طرف کر دیتے ہیں اور چھری کو گردن پہ رکھ کر چلاتے ہیں. اللہ نے حکم دیا چھری کو کاٹنا نہیں, آگ نہیں جلاتی سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے. آگ نے جلایا تھا ابراہیم کو؟ نہیں جلایا. چھری میں بھی نہیں کاٹا. بچے کی جلد ہے, لوہا نہیں ہے, کتنی نازک جلد, نرم جلد ہوتی ہے, اے چھری تمہیں کاٹنا نہیں ہے. چھری اور آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں, لیکن تعجب کی بات ہے آج کے کتنے لوگ انسان ہیں, عقل والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے. یہ بے عقل چیزیں, چھری کو ہم استعمال کرتے ہیں, پھینکتے ہیں, رکھتے ہیں, توڑتے ہیں, خریدتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتی, کبھی نہیں کاٹتی. جا چپتے کرنا تعالیٰ کا حکم نہ ہو. یعنی عقل والا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے جس کے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو دنیا کو مسخر کر دیا اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیا, یہ انسان کا حال ہے. اور یہ ابھی عقل چیزوں کا حال ہے, چھری نے کاٹا نہیں. اب بیٹا کہہ رہے باپ کو, بابا آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, ذرا زور سے چھری چلاؤ. انہیں پتہ نہیں کہ چھری کو حکم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا, چھری نہیں کاٹ رہی. باپ تو کوشش کر رہے کاٹنے کا, گلا کاٹنا چاہتا ہے لیکن چھری کہاں کاٹے گی. تیسری دفعہ پھر ایسا کیا, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. وفدیناہ بذبح عظیم, عطا آگے فرماتے ہیں اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے ایک عظیم چیز کو بھیجا اور اسے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا. قربانی جو ہے ایک دمبا جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا, 40 سال اسے اللہ تعالیٰ صرف اسی لیے خاص پیدا کیا تاکہ یہ اس وقت میں آ کے اسے ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کر دے. اس دمبے کو اتارا گیا زمین پر اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ اس دمبے کو, اور وہی چھری تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بچوں کو نہیں کاٹ رہی تھی, اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ابھی کاٹو, اس چھری اس دمبے کی گردن کو الگ کر دیا. آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں, وہی یاد تازہ کرتے ہیں. جانتے کس چیز کی قربانی ہوتی ہے حج میں؟ اللہ تعالیٰ یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن ینال التقوى من قلب, اللہ کے دل میں جو تقوی ہے, جو ڈر ہے, جو اخلاص ہے, جو یقین ہے, اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے. قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ گوشت کھاؤ اور خون بہاؤ, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنی ساری خواہشات قربان کر کے جا رہا ہوں اس جگہ پہ, ساری خواہشات قربان کروں گا, اپنے گھر والے ہیں, اپنی دنیا ہے, سب کچھ قربان کروں گا میں. یہ قربانی کا مقصد ہے, خون بہانا مقصد نہیں, ایک ذریعہ ایک طریقہ تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے, سگے بیٹے کو ذبح کرو, ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آج ہم کیا قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, کیا کرتے ہیں؟ بیٹا دور کی بات ہے, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا, ہم نے توحید کو سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے شرک سے آگاہ کیا, ہم نے شرک کو سمجھا, شرک سے دور ہوئے, لوگوں کو شرک سے ڈرایا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دیا, کیا ہم نماز 5 وقت باجماعت ادا کرتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 2-3 مشکل سے مجھے پڑھتے ہیں, باقی کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. کیا کریں یار, کوشش تو کرتے ہیں, یہ قربانی ہے, یہ کوشش ہے. حج کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے, جب قربانی بکر ذبح کرتے ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سب کچھ قربان کر کے جا رہا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ میری نماز اور دعا, صلاۃ نماز اور دعا کے مفہوم میں آتی ہے, صلاتی میری نماز اور میری دعا, و نسکی میری قربانی اور میری عبادات, کیونکہ نسک کا لفظ قربانی میں بھی آتا ہے اور عبادت میں بھی آتا ہے, میری نماز میری دعا میری قربانی میری عبادت, میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے. یہی تو توحید ہے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. تم قربانی دے کے تو دیکھو, حج میں انسان پیسے دے کے بکرا تو خرید سکتا ہے, خون بہا سکتا ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کر سکتا ہے, اپنی خواہشات کو قربان کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے, خواہشات کو قربان کرو. اس لیے دیکھیے اسی حدیث میں آیا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور واپس آتا ہے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جائے گا جیسے کہ اس نے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. یہی ہے نا, تو کیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے, کیسے اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ کیونکہ اس نے ابھی عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے. قربانی میں اللہ تعالیٰ کے سارے خواہشات تیرے احکام پر قربان کر دیتا ہوں, جو تیرے حکم میں وعدہ کرتا ہوں وہی حکم پورے کروں گا میں. لیکن جو ہی دوسرا دن آتا ہے, سر کے ساتھ ساتھ بال کٹتے ہیں, داڑھی بھی گئی, ابھی تھوڑی دیر پہلے قربانی دی ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے واضح کہ میں خواہشات قربان کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں سر کے بال بھی مروا دیتے ہیں اور داڑھی بھی گئی. سب سے پہلے جو غلطی ہوتی وہ اس وقت یہ ہوتی ہے, اللہ کا حکم ہے داڑھی رکھنا, ابھی سے نافرمانی, ابھی تو ہر سے باہر نہیں نکلے ہو تو کیسے تمہاری تم گناہ سے کیسے پاک ہونا چاہتے ہو؟ اور کچھ لوگ عرفات کے دن میں, ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں الفاظ میں دعا مانگ رہا تھا, ایک بزرگ ایسا ساتھ میں کھڑا ہو, دونوں ہاتھ اٹھائے, مجھے خوشی ہوئی, انڈیا پاکستان کی طرف سے لگتا تھا, میں نے اجنبی تھا عربی نہیں, تو دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے. اس وہ آنے کہتے مجھے خوشی ہوئی کہ ابھی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا خوشو و خضوع میں, ذلت کے ساتھ, عرفات کے میدان میں. کہتے وہ سب دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ کتنی دور سے تیرے لیے آیا ہوں, بس میری اپنے پھر حاجات پوری سنائی, میرے یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے. کہ مجھے تعجب ہوا کتنا بدبخت شخص ہے یہ, کتنا بدبخت انسان ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب آ کر حج میں, جب اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ ساتھ آسمان پہ نازل ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے یہ میرے بندے کس لیے آئے ہیں, ان کے چہروں پر گرد و غبار, ان کے کپڑے گندے اور میلے ہیں, یہ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے گواہی دینا کہ انہوں نے سب کو میں نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں, یہ بدبخت لوگ معاف نہیں ہونا چاہتے, یہ بدبخت لوگ جہنم میں جانا ہی چاہتے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے. اس طریقے سے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, واپس جاتے ہیں فلسطین کی طرف, اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں, اور خوشخبری دینے کے لیے اپنے تین عظیم فرشتے بھیجتے ہیں, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ملک الموت. ابراہیم ہم آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے, لمبا قصہ وقت میں پورا بیان کروں, کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرما رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی اور سارا کی عمر 90 سال تقریباً 90 کے قریب ہو گئی. اس عمر میں بیٹا, ابھی آپ نے ایک بیٹے کی قربانی کے لیے آپ تیار ہو گئے, اللہ تعالیٰ اب دوسرا بیٹا آپ کو دے رہا ہے. آپ کچھ کر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ دنیا کی چھوٹی سی خواہشات نہیں قربان کر سکتے, وہ اللہ تعالیٰ سے مانتے ہیں بہت بڑی چیزیں. آپ تھوڑا سا قریب ہو کر تو دیکھیں, تھوڑی سی قربانی دے کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کس طریقے سے کامیاب کرتے ہیں اور کتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دے صرف ایک بیٹے کی نہیں, اسحاق کی نہیں, ومن وراء اسحاق یعقوب, کہ ابراہیم اپنی زندگی میں آپ اسحاق کو بھی دیکھیں گے, اور اسحاق بڑا ہوگا اس کی شادی ہوگی, اور یعقوب کو بھی دیکھیں گے, آپ کے اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گے. اور یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے, 12, جس میں یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں, 12 بیٹے. اب ایک اولاد بھی ترستے تھے, اللہ تعالیٰ نے کتنی اولاد دی, اور جتنی بھی یہود بن اسرائیل بعد میں آئے سب ان کی اولاد میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو قربان کرنے جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور بیٹے عطا فرما رہے ہیں. اس طریقے سے پھر وہ جاتے رہے بار بار, ایک مرتبہ اور گئے. اس کے بعد جب ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 15-16 سال کے قریب ہوئی, اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے گھر کی تعمیر کرو, میرے گھر کی, میرے مکہ میں جا کے اس جگہ پر میرے گھر کو قائم کرو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں اپنے بیٹے کو اس نیک عمل میں شریک کرو, میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ابھی تو بیٹے نے یہ نہیں کہا, ابھی تم موت کا حکم, تب بتنے کون سا حکم ہے. ایمان دیکھیں کہ بابا جی جو بھی آپ کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. ایمان دیکھیں, تقوی دیکھیں. فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا گھر قائم کروں. چنانچہ اس جگہ پہ جاتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں, اس مٹی کو ہٹاتے ہیں, دیکھتے ہیں بنیادیں موجود ہیں کعبے کی, یہ کعبے پہلے سے موجود تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور ان کے اولاد میں سے شیس علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا, شیت علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کی تعمیر کی. بنیادیں جنت کے پتھر تھے, جو بنیادیں ہیں کعبے کی آج بھی یہ پتھر زمین کے نہیں ہیں, یہ جنت کے پتھر ہیں. اس طریقے سے لیکن جب طوفان یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ زمین میں کچھ بھی نہ رہا, اللہ تعالیٰ کے گھر بھی نہ رہا, کیونکہ شرک سب سے پہلے شروع ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. اس سے پہلے شرک نہیں تھا, اور بدکاریاں بہت تھی, قتل تھا, زنا تھا, گانے بجانے سب کچھ تھا, لیکن شرک نہیں تھا. تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آیا اور اس دنیا میں کچھ بھی نہ بچا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ جو ہے وہ بھی نہ رہا, اور اس طرح کی بنیادیں موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس جگہ پر وہ یرفع ابراہیم القواعد. دیکھو لفظ دیکھیں, یرفع تعمیر کا لفظ نہیں ہے, تعمیر انسان کرتے بنیاد سے, بنیاد تو پہلے سے موجود ہے, یرفع مطلب ہے اٹھانا. تو گھر کو کعبے کو انہی بنیادوں کے اوپر سے دوبارہ بنایا, اس طریقے سے یہ کعبہ وجود میں آیا. تو باپ بیٹا پتھر لے کے آیا تھا اور باپ اس پتھر کو رکھتا اور اس کعبے کی تعمیر کی. جب حضرت رسول کی جگہ آئی تو انہوں نے کہا بیٹے کو یہاں کے لیے ایک خاص پتھر لے کے آؤ, اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پر ایک خاص پتھر ہونا چاہیے. اب بیٹے نے دیکھا پتھر تو ایک جیسے ہیں سارے, ٹوٹے پھوٹے پتھر کہیں پہاڑوں کے پڑے وہ ادھر سے لے کے آتا ہوں میں, خاص پتھر کہاں سے آئے گا یہاں پہ. لیکن وہ جاتے ہیں, برواد کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جاتے ہیں ڈھونڈتے کچھ ملتا نہیں, واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سفید پتھر ابراہیم علیہ السلام رکھ رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ پتھر کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ پتھر بھیجا ہے. حجر اسود جو ہم دیکھتے ہیں دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جب انہیں رکھا گیا, جنت سے یہ پتھر آیا. صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود سفید تھا, دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا, لیکن بنی آدم کے آدم اولاد کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا, اور اس کا نام حجر ابیض نہیں تا قیامت حجر اسود رہے گا, اور انسانوں کے گناہ اس پتھر پہ لگ گئے اور یہ پتھر حجر اسود کے نام سے مشہور اور معروف ہے. تو اس طریقے سے جب گھر پورا ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں, اے ابراہیم اب جا کے اعلان کرو, لوگوں میں آواز دو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے, آؤ اور حج کا فریضہ انجام دو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آواز دوں گا, کہاں تک میری آواز جائے گی, سہرائے کون سنیں گے میری آواز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز میں کہتے ہیں اے لوگوں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آ کے حج کا فریضہ انجام دو, اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آ کے حج کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جسے ایک روایت میں ہے کہ اس آواز کو پوری دنیا میں پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا, جتنے بھی لوگ رہتے تھے دنیا میں سب نے سنا, بلکہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا اس نے بھی سنا, جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جو اپنے خلیے کی شکل میں اپنی ماں اور باپ کی پیٹ میں تھے انہوں نے بھی آواز سنی, اور اس دن سے لے کے آج تک لوگ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں, تیرے کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اور حکم کو بجا لانے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان حج کے مہینے میں تیار ہوتے ہیں اور یہ تلبیہ پڑھتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں, تو نے بلایا میں حاضر ہوں. اور اس طریقے سے یہ حج وجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوگوں نے آنا شروع کیا. اس وقت سے اسی وقت سے, یہ نہیں کہ بعد میں لوگوں نے سوچا, نہیں, جس نے سنا وہ آنا شروع ہوئے, دور دور سے لوگ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم تو آواز دے حج کی, لوگوں کی طرف, لوگوں کو بلا کہ حج کی طرف آئیں, لوگ آئیں گے پیدل اپنے پاؤں پر اور کمزور اونٹوں پر بھی لوگ آئیں گے, اتنی دور سے لوگ آئیں گے, زمین کے ہر حصے سے لوگ آئیں گے کہ چلتے چلتے ان کے اونٹ کمزور ہو جائیں گے. ضامر کہتے ہیں کمزور اونٹ کو. یأتین من کل فج عمیق, ہر گہرائی سے دور دور سے لوگ آئیں گے. اور لوگوں نے حج کرنا شروع کیا, اس طریقے سے یہ حج شروع ہوا. اور اس حج میں سوائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کے گھرانے کی یاد کے سوا کچھ بھی نہیں. حج میں کیا ہوتا ہے؟ طواف ہوتا ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے طواف کیا اس وقت. صفا مروہ ہوتا ہے, حاجر علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. قربانی ہوتی ہے, اس میں علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی یاد آتی ہے. چتا کو کنکر مارتے ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چتا کو کنکر مار, وہی یاد تازہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے گھرانے کی یاد کو تا قیامت رکھا تاکہ جو بھی حج کرنے کے لیے آئے اسے پتہ چلے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, وہ یہ گھرانہ، یہ عظیم گھرانہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا پیارا گھرانہ، ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور میں نے کیا قربانی دی ہے، میں نے کیا کیا ہے، صرف پیسہ دے کے حج کیا ہے، واپس آ کے وہی تو وہی جیسے پہلے تھا ویسا ہی، پہلے بھی سودی کاروبار کرتا تھا حج کے بعد بھی سودی کاروبار کرتا ہوں، پہلے بھی زنا کرتا حج کے بعد بھی زنا کرتا ہوں، تو اس حج کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کیا کون سی قربانی آپ نے دی ہے، کون سی خواہش کو آپ نے قربان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو حج وہی حاجی ہوتا ہے جس نے صحیح حج کیا ہے، جو اپنے خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دے. اس طریقے سے حج وجود میں آیا، اور بعد میں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے. ایک مرتبہ آئے اور گھر میں داخل ہوئے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہ تھے، باہر گئے تھے. ان کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کیسے رہتے ہو، آپ کیسے ہو، آپ کا خاوند کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی اپنے بہو سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں بہت مشکل میں ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ جب میں جب اسماعیل گھر میں آئے تو اسے کہنا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی جو چوکاٹ ہے اسے تبدیل کرو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا ہے کوئی گھر میں جیسے کوئی شخص آیا ہو. پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ایک بزرگ آیا تھا، یہ وصف تھا اس بزرگ کا. کہتے ہیں کوئی حکم دیا ہے؟ کہتے ہیں ایک حکم دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے آپ کے لیے کہ اپنے گھر کی چوکاٹ کو تبدیل کرو. تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا باپ تھا، ان کا یہ حکم ہے، یہ پیغام ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، اور میں نے تجھے طلاق دے دی. دیکھیں ایمان. اور یہ بھی دیکھیں کہ جو عورت اپنے گھر کا اور اپنے خاوند کے راز کو محفوظ نہیں کر سکتی، لوگوں کو بتاتی رہتی ہے اور بار بار گلہ شکوہ ہوتا ہے، میں تکلیف میں ہوں، میں پریشان ہوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یاد رکھیں، عورت کمزور ہے کہہ دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. عورت پر فرض ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو بھی راز ہے وہ راز ہی رہے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہے، جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. دوسری مرتبہ آتے ہیں گھر میں، آتے سے احساس نہیں ہوتے گھر میں. پھر پوچھتے ہیں کہاں گئے ہیں، کہتے باہر گئے ہیں. کہتے کیسے رہتے ہیں آپ لوگ؟ کہتے ہم بہت خوش رہتے ہیں، الحمدللہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بڑی تعریف کرتے اپنے خاوند کی، اپنے گھر کی. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کرتے، اللہم، انہیں پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے کھانے کے لیے؟ تو ان کی بہو نے کہا پانی اور گوشت. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گوشت اور پانی میں برکت فرما، یہ رزق ان کے لیے، یہ انہیں برکت فرما. اور یہ کہتے ہیں میرا پیغام دے دینا اسماعیل کو کہ اپنے گھر کی چوکاڑ کو محفوظ رکھنا، ثابت رکھنا. چلے جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے واپس آتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کوئی شخص آئے. پوچھتے ہیں کون آئے؟ کہتے ہیں ایک بزرگ آیا تھا، ان کا حلیہ مبارک بیان کیا. کہتے ہیں میرے والد تھے، کوئی پیغام دے کے گئے ہیں؟ کہتے ہیں ایک پیغام دیا ہے کہ اپنی چوکٹ کو محفوظ فرما اور ثابت رکھنا. اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا والد تھا، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے رکھوں اور محفوظ رکھوں. تو اس طریقے سے آج بھی دیکھیں مکہ میں ہر چیز کی کمی ہو سکتی ہے، کبھی گوشت کی کمی ہوئی یا پانی کی کبھی کمی ہوئی. یاد رکھیں گوشت اور پانی مکہ میں کبھی کم نہیں ہوگا. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. روٹی کم ہو سکتی ہے، چاول کم ہو سکتے ہیں، پھل کم ہو سکتے ہیں، لیکن گوشت اور پانی کبھی کم نہیں ہوتا. آپ یاد رکھیں پورے سال کا گوشت جو قربانی کا ہے، لوگ پورا پورا سال کھاتے ہیں. اس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ختم ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وفات پاتے ہیں فلسطین میں، ان کی وفات ہوتی ہے اور وہ فلسطین میں دفن ہوتے ہیں. اب اس قصے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم گھرانے کو کتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن امتحان پہ امتحان، کٹن امتحان. اللہ تعالیٰ صرف تقوی دیکھتا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کچھ اور نہیں چاہتا. ہم کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات دے، ہمیں اور ہماری ذریات کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات دے اور ہمیں بھی توفیق دے جس سے انہوں نے اتنا قربانیاں دی ہیں ہم بھی کچھ کر سکیں. ہم بہت بہت جتنے بھی کچھ کرتے ہیں بہت کام کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی نماز پڑھی, تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے انہیں نوازا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں. اپنے جتنی عبادات ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.